الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالإيمان فقد خرب عمله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما جیسے آپ نے سر سب کو معلوم ہوگا کہ ہماری یہ جو جمعے کی مجلس ہوتی ہے یہ ریاض شہر میں ہر جمعے کو مغرب سے پہلے ہوا کرتی ہے. تو اس مجلس میں عموماً ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایک سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو آج کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہمارے شیخ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے مکارم اخلاق. تو اس میں سے ہم پڑھ کر کے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. کافی ہفتوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں سے ہم نوے خلق کے بارے میں آج کل بات کر رہے ہیں جو کہ ہے حیا. لیکن اس ویکینڈ کے اوپر ہمارے یہاں پہ سفر کا ارادہ ہو گیا اور اللہ نے اس کو ممکن بھی بنا دیا. تو یہاں پر دل میں یہ بات آئی کہ بجائے اس کے اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کیا جائے تو یہاں پر ہم ایک اور موضوع جو کہ وہاں تو جو ہماری مجالس ہوتی ہیں چاہے وہ عمومی ہوں چاہے وہ خصوصی ہوں تو ان کے اندر اکثر اس موضوع کے اوپر بات ہو جائے کرتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے تو یہ زیادہ نئی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر کچھ نئے حضرات ہوں گے خواتین ہوں گی تو ان کے سامنے بھی جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر کچھ بات کر لی جائے. تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک ایسا موضوع جو کہ اس دور اس زمانے میں ہماری ایک سب سے زیادہ شدید ترین ضرورت بن گئی ہے. یہ ضرورت تو ہمیشہ ہی تھی لیکن آج کل کے حالات کچھ ایسے عجیب و غریب ہو گئے ہیں کہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے. تو ارادہ یہ کیا کہ اس موضوع کو ذرا احباب کے سامنے مجلس کے اندر بیان کر دیا جائے تو تکرار بھی ہو جائے گی, ریپیٹیشن, اور تکرار سے جو ہے وہ فائدہ ہی ہوتا ہے انسان کو, چاہے وہ ماننے والے ہوں چاہے وہ نہ ماننے والے نہ بھی ہوں, لیکن سمجھ میں آنے تک کا جو فائدہ ہے وہ ہر ایک کو تکرار سے, ریپیٹیشن سے, دہرائی سے ہو ہی جاتا ہے. تو یہ موضوع ہے, دراصل ہم نے اس کے لیے ایک کتاب کا بھی انتخاب کیا. ہمارے بڑے قابلین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صاحب معارف القرآن سے بھی بہت مشہور ہیں. معارف القرآن جو بہت مشہور اردو زبان کے اندر قرآن نبی کی تفسیر ہے تو اس کے جو مؤلف ہیں کمپائل کرنے والے وہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی بہت ساری وجوہات شہرت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک وجہ شہرت جو ہے وہ ان کی اولاد کو بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو دین کے راستے کے اوپر بہت قبول کیا, بہت زیادہ قبول و منظور اور معروف کیا. تو ان کے جو دو سب سے نمایاں صاحبزادے مفتی محمد رفیع عثمانی کا رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے, اور دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم جو آج بھی قید حیات ہیں اور پوری دنیا کو اپنے علم سے جو ہے وہ منور فرما رہے ہیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کو ہی ہم نے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آج آپ کے درس کے اندر منتخب کیا ہے. تو کچھ عبارتیں بھی اس کے اندر سے پڑھنے کا ارادہ ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی تنقید. امت مسلمہ, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف فرمانے سے اس امت کا آغاز ہوا. دین اسلام کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہو گیا تھا لیکن امت مسلمہ جس کو کہا جاتا ہے یا امت محمدیہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے اس دنیا کے اندر شروع ہوئی اور اللہ تعالی نے اس کو ایک مخصوص امت کے طور پر قبول فرمایا اور اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں. تو دنیا کے اندر بھی اس امت کا جو ایک اثر رہا ہے وہ بہت لمبا عرصہ دنیا کے اندر چلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1300 سال اس امت کو دنیا کی حکمرانی کے لیے قبول فرمایا. تو مشرق سے لے کر کے مغرب تک اس امت کی اللہ تعالیٰ نے حکومت کو قائم فرمایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ کوئی 1300 سال گزر جانے کے بعد ایک ایسا موقع آیا اس امت کے اوپر کہ یہ امت جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے سامنے سرنگون ہو گئی اور اس کے دشمنوں نے آ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, اس کے ملکوں کو اس سے چھین لیا اور پوری کی پوری دنیا میں کافروں کا تسلط ہو گیا. اس کو جو ہے انگریزی کے اندر کولونیلائزیشن کا ٹائم بھی کہتے ہیں, یعنی یورپین طاقتیں تھیں, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ فرانس ہو, چاہے وہ ڈچ ہو, چاہے وہ اسپینئرز ہوں, تو ان سب نے مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیا. افریقہ سے لے کر کے انڈونیشیا ملیشیا تک بشمول ہندوستان پاکستان وغیرہ کا جو علاقہ تھا سارا کا سارا. تو یہ امت کے اوپر ایسا وقت آیا کیوں, ایک ایمان والا اس وجہ کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کی پاسداری کے نتیجے میں اس امت کو دنیا کے اندر عزت والا مقام عطا فرمایا تھا, بزرگی اور بلندی برتری والا مقام عطا فرمایا تھا اور اسی کا جو انکار ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت جب سے امت کے کثیر طبقے نے چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دشمنوں کا محکوم بنا دیا. یہ امت کوئی معمولی امت نہیں, یہ امت وسطہ ہے, یہ امت مرحومہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. باقی جو انبیاء اس دنیا کے اندر آئے وہ ان میں سے کوئی خلیل اللہ تھا, کوئی ان میں سے کلیم اللہ تھا, کوئی ان میں سے روح اللہ تھا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حبیب اللہ تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ مقام عطا فرمایا جو کہ پچھلی کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمایا تھا. تو اب اس امت کے اوپر ایسے احوال کا آ جانا کہ یہ پوری دنیا کے اندر اپنے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کی محکوم بن جائے, یہ کوئی چھوٹا اور معمولی واقعہ نہیں تھا, یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا, بلکہ اس کی بہت گہری وجوہات تھیں اور وہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہیں کہ اس امت نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا, اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا, اس کو وہ مقام دینا ترک کر دیا. تو اس کی اتنی بڑی سزا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر اس کو ضرور رسوا کیا, جیسے کہ بنی اسرائیل کو بھی پیچھے ضرور رسوا کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ, ساری تنقید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزی کے اندر ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے, ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سم ون ہٹ دا راک باٹن, یعنی کوئی سمندر کے اندر جیسے اگر گر جائے تو سمندر کے پانی کے اندر وہ پھر ڈوبتا چلا جائے گا, کیونکہ پانی جو ہے وہ ایک ایسی مائع چیز ہے کہ جس کے اندر چیز جو ہوتی ہے وہ نیچے سے نیچے سے نیچے جاتی چلی جاتی ہے, لیکن جب وہ سمندر کی تہہ کو جا کر کے ہٹ کر دے, سمندر کی تہہ کو جا کر کے ہٹ کر دے تو اب وہ اس سے مزید نیچے نہیں جا سکتا, اس کو کہتے ہیں راک باٹم, یعنی وہ سالڈ سرفیس کو جا کر کے اس نے ہٹ کر دیا ہے, اب اس سے مزید نیچے نہیں جا سکتا. لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر دوسری بھی حقیقت یہ ہے کہ یہی سب سے نچلی تہہ تھی, یہی سب سے نچلا مقام تھا, اس کے نیچے جایا بھی نہیں جا سکتا, اس کے نیچے مزید جایا بھی نہیں جا سکتا. تو اب جو ہے نا اس ڈوبنے والے کے لیے, آگے تشریف لائیں, کافی ساری جگہ ہے یہاں پر, تو اس کے اندر اب ایک ہی پاسبلٹی رہ جاتی ہے کہ یا تو یہ اس راک باٹم, اس سمندر کی تہ کے اوپر ہی پڑا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی موت مر جائے گا, یا یہ اب وہاں سے ایک ہی راستہ اس کے لیے رہ گیا ہے کہ یہ اوپر آئے گا. اس کے لیے اب صرف اوپر واپس آنے کا راستہ ہی رہ گیا ہے, مزید نیچے نہیں جایا جا سکتا. تو اسی وجہ سے یہ محاورہ, اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ someone when hit the rock bottom, تو وہ سب سے اپنے پس مقام کے اوپر پہنچ چکا ہے, اب اس کے اندر دوبارہ سے زندگی کی دہر جب آئے گی تو وہ پھر واپس اوپر آنا شروع کرے گا. تو یہی معاملہ جو ہے وہ اس امت کے ساتھ بھی ہوا, اور اس کے اوپر ہمیں یقین ہے, بلکہ مکمل مطمئن ہے, اطمینان ہے کہ یہ امت جو ہے وہ اپنے ریوائیول کے دور کے اندر داخل ہو چکی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر ہمیں یہ بات بتلا دی ہے کہ امت کے اوپر ایسا وقت آئے گا اور پھر امت جو ہے وہ پھر سے اس کے اندر تجدید ہوگی, اور اس امت کے جو آخری مجدد ہوں گے وہ امام مہدی کہلاتے ہیں, مہدی جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے. تو ریوائیول کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا, گویا کہ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر واپس جانے کا, اپنے مقام پر واپس جانے کا سفر جو ہے اس کا آغاز ہو چکا, یعنی امت دین کی طرف واپس پلٹنا شروع ہو چکی. لیکن اب اس سفر کے اندر, ایک نقطہ جو کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سفر جو ہوتا ہے نا وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جست میں طے نہیں کر لیا جاتا, ایک ہی چھلانگ کے اندر طے نہیں کر لیا جاتا. جو مشکل سفر ہوتے ہیں, لمبے سفر ہوتے ہیں, تو ان کے اندر بیچ میں ٹرانزٹ لوکیشنز آتی ہیں, ٹرانزٹ پوائنٹس آتے ہیں, درمیانی مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں, سرائے بھی ان کو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا, پھر وہاں سے آپ اگلے سرائے کے اوپر ٹھہرتے ہیں, اگلے ٹرانزٹ پوائنٹ پر. مثال کے طور پر آپ کو انڈیا سے یا پاکستان سے اگر امریکہ کے کسی شہر کا سفر کرنا ہو تو اس کے لیے عموماً جو ہے وہ پہلا ٹرانزٹ پوائنٹ جو ہے وہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کا کوئی شہر ہوتا ہے, دبئی ہوتا ہے یا ابوظہبی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا ٹرانزٹ پوائنٹ ہوتا ہے لندن ہوگا یا فرینکفورٹ ہوگا یا کوئی اور یورپ کا شہر ہوگا, پھر اس کے بعد تیسرا ٹرانزٹ پوائنٹ ہوتا ہے اگر آپ نیو یارک یا بڑے کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں, یا اگر آپ کسی تیسرے چھوٹے شہر میں جا رہے ہیں تو پھر امریکہ کا ہی ایک شہر جو ہے وہ تیسرا ٹرانزٹ پوائنٹ ہوگا, اور اس کے بعد بالآخر جو ہے وہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے. تو اس طرح کے جو سفر ہوتے ہیں, بڑے سفر جو ہوتے ہیں, لمبے سفر جو ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ٹرانزٹ پوائنٹس کا آنا جو ہے وہ بڑا ضروری اور اہم ہوتا ہے. اسی طریقے سے امت جب اپنی منزل پر واپس رواں دواں ہے تو اس کے راستے کے اندر بھی ٹرانزٹ پوائنٹس آ رہے ہیں. اب اس امت کا ایک دشمن ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر بتلا دیا کہ جس وقت انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اسی وقت آدم علیہ السلام کے ایک دشمن کو بھی پیدا فرما دیا, جو کہ پیدا تو وہ پہلے سے تھا لیکن وہ اس رول کو پلے نہیں کر رہا تھا. پہلے تو اس کا رول تھا خالی عبادتیں کرنا, عزازیل اس کا نام تھا, لیکن آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وہ ابلیس بن گیا, وہ راندہ درگاہ ہو گیا, اور اس نے قسمیں اٹھا لی کہ میں بنی آدم کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا, اور ان سب کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا کر کے چھوڑوں گا. تو وہ دشمن جو ہے وہ مستقل انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور اس انسان کی کامیابی کا جو سفر ہے تو اس کا مستقل یہی محنت اس کی جاری رہتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے اس کامیابی کے سفر سے ان کو ڈی ریل کر دے. جیسے کوئی ریل گاڑی اپنے ٹریک کے اوپر چل رہی ہے تو وہ چلتی رہے گی اسی ٹریک کے اوپر, تو ایونچولی اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے گی, منزل تک پہنچ جائے گی.
لیکن اگر اس کو ڈیریل کر دیا جائے راستے سے تو پھر وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے گی. تو شیطان کا بھی یہی کام ہے کہ اگرچہ کہ یہ امت جو ہے وہ منزل کی طرف رواں دواں ہو چکی ہے لیکن اس کو منزل تک نہیں پہنچنے دیا جائے, راستے سے اس کو ڈیریل کر دیا جائے. تو اس وجہ سے اگرچہ کہ الحمدللہ ہمیں پوری دنیا کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے جو ہے وہ دینداری ہمارے جیسے لوگوں میں نہیں نظر آتی تھی. بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے تو ان کے اندر کوئی ایک آدھ شخص جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دین کے اوپر عمل کرنے والا نظر آتا تھا. تبلیغ جماعت میں کی محنت جو ہے وہ بہت زوروں کے اوپر تھی, الحمدللہ آج ہی ہے, لیکن کوئی ایک آدھ شخص ہی جو ہے وہ بڑے سے خاندان کے اندر نظر آتا تھا جو کہ شریعت اور سنت کی پاسداری کی محنت کر رہا ہو. اور یہ ہر جگہ ایسا ہی تھا سوائے چند لوگوں کے جو کہ خانقاہوں کے اندر رہتے تھے یا جو مدارس کے اندر بیٹھ کر کے دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے تھے, ان کے علاوہ اور بالکل دینداری نظر نہیں آتی. ہم اپنے ہی خاندانوں کو اگر پیچھے مڑ کر کے دیکھ لیں تو ان کے اندر بالکل یہی معاملہ بھی نظر آتا ہے, اپنا ذاتی معاملہ بھی یہی نظر آتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں تو اسی خاندان کے اندر جس کے اندر 100 بندوں میں سے 2 بندے اگر دین پہ نظر آتے تھے تو آج اس خاندان کے اندر آپ کو 90 بندیاں جو ہے وہ دین کے اوپر نظر آئیں گی, دین کی کسی نہ کسی شکل کے اندر محنت کرتی ہوئی نظر آئیں گی, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ علم حاصل کرتی ہوئی یا کسی طریقے سے جو ہے وہ عبادات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, جبکہ پہلے بالکل بھی ایسا نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راستے کے اوپر تو روانہ ہو گئے ہیں لیکن ہمارا راستے کے اوپر روانہ ہو جانا یہ ہمارے دشمن کو بھی راستے سے ہٹا دینے کے مترادف ہے؟ نہیں, یہ بالکل بھی نہیں ہے. تو دشمن جو ہے وہ تو اپنے کام سے لگا ہوا ہے. اس وجہ سے دشمن کیا کوشش کر رہا ہے کہ ہم دینی عبادتیں دینی اعمال کرنا تو ہم بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں اور کسی درجے کے اندر دین کا علم بھی حاصل کرنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن کسی طریقے سے وہ ان کا فائدہ اٹھانے سے ہمیں محروم کر دے, دینی اعمال کا فائدہ اٹھانے سے محروم کر دے, دینی محنتوں کا فائدہ اٹھانے سے ہمیں محروم کر دے. اور اس کا جو سب سے زیادہ اس کے پاس شیور شارٹ راستہ ہے, کنفرم راستہ ہے, وہ ہے ایمان سے محروم کر دینا, مسلمان کو اس کے ایمان سے محروم کر دینا. اور اس طریقے سے محروم کر دینا کہ اس کو پتا بھی نہ چلے کہ وہ اپنے ایمان سے محروم ہو گیا اور یہ لگا رہے اپنے دینی محنتوں کے اندر, لگا رہے اپنے دینی اعمال کے اندر, نفلی عبادتوں کے اندر, لیکن اصل میں اس کا جو ہے وہ ایمان اس سے چھینا جا چکا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو موضوع ہے کہ ایمان کی حفاظت, یہ اس وقت کی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں لیکن کیا ہم اپنی منزل پر پہنچ بھی پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کہیں راستے میں ہمارا ایمان تو نہیں خراب ہو گیا جس کی وجہ سے ہم اس کے فائدے سے محروم ہو جائیں گے. تو ایک چیز کی اہمیت بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کہ ایمان کے بارے میں فکر ہونا یہ تو دور کی بات ہے, ایمان کے بارے میں فکر ہونا یہ تو دور کی بات, ہمیں تو ایمان کی تعریف کبھی نہیں پتا ہوتا, ہمیں تو ایمان کی ڈیفینیشن کبھی نہیں پتا ہوتا, ہمیں تو ایمان کی ماہیت کبھی نہیں پتا ہوتا. تو جس چیز کی ماہیت کا اس کی تعریف کا بھی ہمیں نہیں پتا, ہم اس کی فکر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہم تو کر بھی نہیں سکتے اس چیز کی فکر جس کی ماہیت کا جس کی تعریف کا ہمیں پتا بھی نہ ہو, ہم کیسے اس کی حفاظت کریں گے؟ تو اس وجہ سے نا ایک ریلا چل رہا ہے جس کے اندر ہم سوار تو ہو گئے ہیں لیکن ہمیں اگزیکٹلی پتا نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے اور ہمارے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں جو کہ ہمیں اس ریلے سے جو ہے وہ باہر نکال دینے کی محنت کر رہی ہیں. ایمان ہے کیا, اس کی تعریف جب ہم پوچھتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ مختلف قسم کے جواب ملتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جواب ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. تو ایمان کی تعریف کیا ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر بات کی تصدیق کرنے کا نام وہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے پاس لے کر کے آئے ہیں وہ سچ ہے, وہ صحیح ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام ہمارے پاس لے کر کے آئے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اقرار کرنا اپنی زبان سے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام لے کر آئے وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے، اور تصدیق بالقلب، قلب سے بھی اس کی تصدیق کرنا، ویریفائی کرنا کہ واقعی ایسا ہی ہے، صرف زبان سے اقرار نہیں ہو، دل سے بھی اس کی تصدیق ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں. اب اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو کچھ لے کر کیا ہے اس کی تصدیق کرنا، لیکن کیا کچھ لے کر کیا ہے، کیا کچھ لے کر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو یہ جو سوال ہے نا کہ کیا لے کر کے آئے، اس کا جواب جب دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ لے کر کے آئے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں لے کر کے آئے. تو ان سب کا اقرار کرنا اور دل سے ان سب کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. تو اب ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، نبیوں کے اوپر ایمان لانا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو عقائد کہتے ہیں. یہ سارے ایک ایک جو ہے وہ عقیدہ ہے. تو ایک ایک عقیدے کا اقرار کرنا زبان سے اور ایک ایک عقیدے کا دل سے جو ہے وہ تصدیق کرنا، یہ سب مل کر کے ایمان بنتا ہے. جب یہ سب صحیح ہوگا تب جو ہے وہ ایمان بنے گا. تو کیا چیز ہوئی کہ ایمان کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام جو کچھ لے کر کے آئے اس کی تصدیق کرنا اور اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے. اب کیا کچھ لے کر کے آئے نبی علیہ السلام، تو اس کا اقرار کرنا اور اس کی تصدیق کرنا، یہ عقائد کا اقرار کرنا اور عقائد کی تصدیق کرنا ہے. اور یہ سب عقائد مل کر کے ہی ایمان بنتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے، یا ایمان جو ہے وہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے کہ اس شخصیت کی جو ہے وہ اچھا بھائی یہ شخصیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے کہہ دیا کہ اچھا یہ ان کا نام جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یا یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے. نہیں، نبی علیہ السلام یہ اللہ تعالی کے رسول ہیں، یہ اللہ تعالی سے رسالہ لے کر کے آئے ہیں، پیغام لے کر کے آئے ہیں، تفصیلات لے کر کے آئے ہیں. ان کا اقرار کرنا صرف یہ نہیں کہ اچھا آدمی تھے، نیک آدمی تھے، پرہیزگار آدمی تھے، حیادار آدمی تھے، امین تھے، صادق تھے. ہاں میں مانتا ہوں کہ وہ امین تھے، صادق تھے، بہت اچھے تھے. میں اس کتاب کو بھی مانتا ہوں کہ بڑی اچھی سی کتاب ہے، پڑھ کر کے بڑا مزہ آتا ہے مجھے، سن کر کے بھی مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور لوگ جو اس کو مانتے ہیں تو وہ لوگ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، مجھے پسند ہیں وہ لوگ. صرف یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے اندر جو احکامات ہیں ان کا بھی میں اقرار کرتا ہوں، ان کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں. تو یہ کہلاتا ہے عقائد کے اوپر ایمان لے کر کے آنا، عقائد کی تصدیق کرنا، عقائد کا اقرار کرنا، اور یہی سب مل کر کے جو ہے وہ ایمان بنتا ہے. اب یہ جو ایمان ہے یہ چلا کیسے جاتا ہے؟ یہ ایمان جاتا ہے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دینے سے، ایمان چلا جاتا ہے. جب ایمان چلا جاتا ہے تو انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، نیکی کے اعمال کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، کسی بھی چیز کی ویلیو نہیں رہ جاتی، کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں رہ جاتا. کیونکہ ہر چیز کا فائدہ جو ہے وہ ایمان کے سلامت ہونے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر کسی بھی نیک عمل کا فائدہ نہیں ہے. تو ایمان کی حفاظت پھر کیسے کی جاتی ہے؟ ٹریڈیشنلی جو اس کے اوپر ہمارے فقہا نے، ہمارے اکابرین نے ایمان کی حفاظت کا طریقہ بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ ایمان گویا کہ ایک گھر کی مانند ہے، ایک گھر کی مانند ہے. اس گھر کی حفاظت کرنی ہے. اس گھر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایک طریقہ اس گھر کی حفاظت کا ہے جس کو کہ اس کی دیواروں کی حفاظت کرنا کہتے ہیں. اس گھر کے اندر ستون ہوں گے، پلرز ہوں گے، اس کی دیواریں ہوں گی. اگر پلرز گر گئے، اگر اس کی دیواریں گر گئیں تو گھر جو ہے وہ اپنی چھت کے ساتھ نیچے آ جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اس کے اندر رہنے والے لوگ مر جائیں گے, اس کے اندر رکھی ہوئی اچھی اچھی چیزیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی. تو گھر کی حفاظت کے لیے اس کے ستونوں کی حفاظت اور اس کے دیواروں کی حفاظت. تو اب ایمان اگر گھر کی مانند ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس کے عقائد کی حفاظت, جن عقائد پر مل کر کے یہ ایمان بنائے ان کی حفاظت, کہ وہ ٹھیک ٹھیک ہمارے ذہن کے اندر کلیئر ہوں وہ. اور پھر اس کے بعد گھر کی حفاظت کا دوسرا طریقہ کیا ہے, گھر کی حفاظت کا دوسرا درجہ ہوتا ہے اس گھر کے گرد ایک باؤنڈری وال بنانا, باؤنڈری وال بنانا. وہ باؤنڈری وال جو ہے وہ اس گھر کی حفاظت کا سبب بنے گی. اور اگر کوئی بہت ہی اہم گھر ہے تو اس کے لیے کوئی ایک باؤنڈری وال کافی نہیں ہوگی, بلکہ اس باؤنڈری وال کے گرد ایک اور باؤنڈری وال بنائی جائے گی. اور اگر اس سے بھی زیادہ اہم گھر ہے تو اس کی حفاظت کے لیے دو باؤنڈری والز کے بجائے تیسری بھی ایک باؤنڈری وال کے گرد بنا دی جائے گی. اگر اور بھی زیادہ اہم گھر ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے, سب سے زیادہ اہم چیز ہے, مثال کے طور پر ذہن میں بات آتی ہے کہ جی امریکہ کے جو ہے نا وہ گولڈ کے ذخائر ہیں, فیڈرل ریزروز کہتے ہیں ان کو, تو ان کا جو سینٹرل بینک آف امریکہ ہے امریکہ نیو یارک کے اندر, تو وہاں پہ ان کا سارا گولڈ جو ہے وہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو اس گولڈ کے ذخائر تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بہت ساری دیواروں کو کراس کرنا پڑتا ہے, جن کے اندر دروازے ہوں گے وہ سارے کے سارے لاکڈ ہوں گے. اگر کوئی وزٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جائے, جیسے کہ اسکولوں کے بچوں کو کبھی کبھی وہ لے کر کے جاتے ہیں دکھانے کے لیے, تو کئی ساری دیواروں کو کراس کرنا ہوگا, دروازوں کو کھولنا ہوگا, پھر اندر جانا ہوگا, پھر ایک اور باؤنڈری وال آ جائے گی, پھر اس کے دروازے کو کھولنا ہوگا, پھر اندر جانا ہوگا, پھر ایک باؤنڈری وال آئے گی, اس کے دروازے کو کھولنا ہوگا, اس کے اندر جانا ہوگا. تو ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے ان فیڈرل ریزرو سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کئی باؤنڈری والز بنائی ہیں. تو وہ باؤنڈری والز کیا ہیں؟ سب سے پہلی باؤنڈری وال جو ایمان کے گھر کی حفاظت کرتی ہے وہ فرائض ہوتے ہیں. فرائض یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام کرنے کا حکم ہے ان کو فرائض کہا جاتا ہے, اور جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم ہے تو ان کو نہ کرنا بھی فرض ہے. کچھ کو کرنا فرض ہے جن کو اوامر کہا جاتا ہے, اور جن کو نہ کرنا فرض ہے ان کو نواہی کہا جاتا ہے. جیسے جھوٹ بولنا, اس کو نہ کرنا فرض ہے, اور نماز پڑھنا اس کو کرنا فرض ہے, عورتوں کے لیے پردہ کرنا اس کو کرنا فرض ہے, بے حیائی نہ کرنا اس کو نہ کرنا فرض ہے. تو یہ فرائض کی جو ہے وہ سب سے پہلی باؤنڈری ہے جو کہ ایمان کے گھر کی حفاظت کرتی ہے. ایک تو ایمان کی کہ گھر کی اپنی چیزیں ہو گئی, اس کی اپنی جو ہے وہ سٹرکچر ہو گیا. گھر کا اپنا سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ اس کی دیواریں اور اس کے ستون. وہ گر جائیں تو وہ نیچے آ جائے گا. تو وہ دیواریں اور ستون کیا ہیں؟ وہ عقائد ہیں. اچھا, عقائد کے لیے بھی ایک لفظ مزید سمجھ کے لیے کہ یہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز نہیں ہے. جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں, عقائد کی بہت ہی کمپلیکس قسم کی کوئی چیز ہوگی. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مطلب ہے اس عقائد کا. بس کچھ ہم نے چیزیں رٹھی ہوئی ہوتی ہیں بچپن سے, قاری صاحب کے بعد بیٹھ کر کے, یا ویسے ہم نے پڑھ لی ہوتی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں اچھا بس وہی عقائد ہے. تو عقائد کے لیے بہت ہی سادہ اور آسان ایکسپلینیشن کیا ہے کہ یہ عقائد جو ہیں یہ ہماری سوچ کا نام ہے. عقائد ہماری سوچ کا نام ہے کہ ہم فلانی چیز کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں, ہم فلانی چیز کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے, اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. اس میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑا کون؟ اللہ رب العزت. تو اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے, کیا سوچ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ قل هو الله احد, اللہ ایک ہے. یہ اللہ کے بارے میں ایک سوچ ہے جو کہ اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے. اللہ الصمد, یہ بے نیاز ہے. یہ اللہ تعالی کے بارے میں ایک سوچ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی اپنے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, تو یہ ساری کی ساری سوچیں ہیں اللہ کے بارے میں جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے. کہ دیکھو تم اللہ تعالی کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ اس کا کوئی باپ تھا, کسی نے اس کو جنا ہے. اللہ کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹیاں ہیں. یہ مت سوچنا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یہ غلط سوچ ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹا بیٹیاں کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہمسر کوئی بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سوچیں ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں. اسی طرح آخرت کے بارے میں سوچ کا ہونا, جو نبی علیہ السلام نے بتایا آخرت کے بارے میں, وہی سوچ ہونا, یہ آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہر چیز تقدیر کے بارے میں, حساب کتاب کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, جو سوچ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے, وہی سوچ رکھنا, یہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہے. اس سوچ کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو, ورنہ عقیدہ خراب ہو جائے گا. تو اب ایمان کا ایک تو اپنا سٹرکچر ہو گیا, سوچوں کا صحیح ہونا, سوچوں کا صحیح ہونا, اور پھر دوسری چیز جو کہ اس کے سٹرکچر کے باہر کی چیزیں, اس کی حفاظت کے لیے نمبر ون فرائض, یہ پہلی باؤنڈری ہوئی. دوسری باؤنڈری جو سنن, نبی علیہ السلام کی سنتیں ہوتی ہیں, یہ دوسری باؤنڈری. اور تیسری باؤنڈری جو ہے وہ مستحبات, یعنی وہ اعمال جو کہ اگر ہم کریں تو ہمیں ثواب ملے گا, نہیں کریں تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, ان کو مستحبات یا نوافل بھی کہتے ہیں. سنن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر ہم بغیر عذر کے ان کو چھوڑ دیں تو اس کے اوپر گناہ ہے, بغیر عذر کے, بغیر کسی جینوئن کاز کے اگر ہم سنتوں کو چھوڑ دیں تو اس کے اوپر گناہ ہے, اور فرض کے اوپر جو ہے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. لیکن نوافل اور مستحبات کے اوپر گناہ نہیں ہے, لیکن وہ باؤنڈری وال کا کام دیتی ہیں. اور پھر آخر میں جو آداب اور اخلاق کی باؤنڈری وال آتی ہے, اسی وجہ سے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو باؤنڈری وال جس کے اوپر شیطان کسی کے حملہ کرتا ہے تاکہ وہ ایمان کے گھر تک پہنچ جائے, وہ اس کو آداب اور اخلاق سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کوئی شخص اگر آداب اور اخلاق سے محروم ہو جائے تو پھر اس کے جو سنن, اس کے جو مستحبات کی باؤنڈری وال ہوتی ہے وہ شیطان کے سامنے آ جاتی ہے. اب وہ ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, نفلوں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر جب وہ ان کو بھی گرا دیتا ہے, اس کی زندگی سے نفلوں کو, مستحبات کو ہٹا دیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ سنن کے اوپر حملہ کرتا ہے. اور جب سنتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, بس سلام پھیرا, فوراً اٹھ کر کے بھاگے, آخری وقت میں آئے اور جلدی سے بس فرض نپٹائی, اور اس کے بعد جو ہے وہ بھاگے, سنتیں ختم ہو گئیں. اور جب کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا, خالی سنت ہی تو تھی, کیا ہو گیا اگر سنت چھوڑ دی تو. تو اس لیول پہ جب کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اب اس کے پاس صرف فرائض رہ گئے. اب فرائض جو ہے وہ ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کے اوپر ہے شیطان کے, اور وہ اس کو ان سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا. اور پھر اس کے بعد پھر آخر میں ایمان کی بات آتی ہے, جب فرائض بھی جو ہے وہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اب ہمیں سے کتنے ہیں کہ ہماری نمازیں پوری نہیں ہوتی, پانچ نمازیں بھی ہماری پوری نہیں ہو رہی ہوتی, فجر کتنی زیادہ قضا ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو پتا چلتا ہے جب بعد میں, کیونکہ مہینے میں ایک آدھ فجر ملتی ہے بس, اور اوپر سے کوئی دیکھے تو اچھا خاصا مولوی صاحب نظر آتا ہے. یعنی اعمال کتنے زیادہ, دینی شکل و صورت کتنی زیادہ, دین کا علم بھی کتنا زیادہ, لیکن فجر نہیں مل رہی, فجر قضا ہو رہی ہے. تو فجر کیا ہے؟ فرض نماز ہے. تو شیطان جو ہے وہ گویا کہ جو فرض کی باؤنڈری ہے اس کو وہ توڑ رہا ہے, اور اس کے اندر اچھا خاصا کامیاب بھی ہو گیا ہے. تو یہ باؤنڈری والز ہوتی ہیں جو کہ ایمان کی حفاظت کا کام دے رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان ہے کیا, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد ہیں کیا, ان کا کیا مقام ہے ایمان کی حفاظت کے اندر. اور پھر اس کے بعد ایمان کے لیے جو یہ باؤنڈری والز ہیں ان کو ہمیں اچھے طریقے سے اندازہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد شیطان جب ہمیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو اس کی چالوں میں سے ایک بہت کارآمد چال یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو ایسا بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ جی اس کی تمہیں حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیز تو پہلے سے محفوظ ہے, حفاظت تو اس چیز کی کرو کہ جس کا کہ تمہیں چوری ہو جانے کا, چھن جانے کا خدشہ ہونا. جو چیز تمہارے پاس سیکیور ہے اور وہ کہیں تمہارے پاس نہیں جانے والی, نہ جو ہے وہ کوئی تم سے اس کو چھیننے کے اندر دلچسپی رکھتا ہے, تو اس کی حفاظت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو مثال کے طور پر گھر سے باہر جو ہے وہ ہم کوئی قیمتی شے جا کر کے گھر سے باہر نہیں رکھیں گے کہ بھائی کوئی اٹھا کے لے جائے گا, کوئی چوری کر کے لے جائے گا,
لیکن جو بالکل ہی سستی تھی اور بیکار قسم کی چیز ہوگی اس کو ہم گھر سے باہر رکھنے سے نہیں چوکیں گے کہ اس کو کون اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے, کس کو دلچسپی ہوتی ہے, ہو سکتی ہے میری اس والی چیز کے اندر, تو اس کو باہر بھی رکھ دیتے ہیں آرام سے. تو شیطان جو ہے وہ ایمان کو اسی طریقے سے بنا کے رکھتا ہے کہ جیسے کہ یہ تو کہیں نہیں جانے والا, یہ تو بس تمہارے پاس ہے اور تم اس کو لے کر کے آئے ہو اور تم اس کے ساتھ ہی دنیا سے واپس چلے جاؤ گے. تو اس وجہ سے اس کا علم حاصل ہونا ہمیں انتہائی ضروری ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ایمان ہے ہمارے پاس نہیں, ہمیں اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے. ہم تو اس وقت اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ تھوڑی دیر پہلے کی ساری گفتگو جو ہے اس کو اگر ہم غور سے سنیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو اسی گفتگو کے اوپر اگر ہم تدبر کریں تو پتا چلے گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری سوچ ان باتوں کے بارے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے تھے کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا, بلکہ عین ممکن ہے کہ ہماری کسی بنیادی بات کے بارے میں سوچ خراب ہو چکی ہو اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری سوچ خراب ہو چکی ہے. تو چونکہ سوچ خراب ہو چکی ہے اس وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اعمال کرنے سے ایمان نہیں بنتا, ایمان تو اگر سلامت ہے تب اعمال سے اس کی حفاظت ہوتی ہے, لیکن اگر ایمان سلامت ہے ہی نہیں, مثال کے طور پر گھر, اگر گھر جو ہے وہ اس کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ زمین بوس ہو چکا ہے, اب اس کے گرد آپ نے پہلی دیوار کھڑی کری ہوئی ہے, کہ دیوار تو کچھ نہیں ہوتا, وہ دیوار کھڑی ہوئی ہے, دوسری دیوار کھڑی کی ہوئی ہے, تیسری دیوار کھڑی کی ہوئی ہے, چوتھی بھی دیوار, ساری دیواریں کھڑی ہوئی ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کھڑی ہوئی ہیں, اصل میں تو وہ کھڑی ہوئی نہیں, ان کے اندر بھی چھید ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ دشمن جو ہے وہ ان کے اندر چھید کر کے ہی اندر داخل ہو چکا ہے, لیکن وہ چھید ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمارا علم ہی نہیں کہ چھید کیسے ہوتے ہیں, نقب کیسے لگائی جاتی ہے, دشمن نے کیسے نقب لگا کر کے اندر داخل ہو کر کے گھر کو گرا دیا ہے اور ہم جو ہے وہ دیواروں کو سالم اور سلامت سمجھ کر کے ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیواروں تو اپنی جگہ پہ سلامت ہے, اس وجہ سے گھر بھی سلامت ہوگا. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی, ان کو حکیم الامت کیوں کہتے تھے؟ حکیم حکمت والا نہیں, حکمت والے کی وجہ سے خالی نہیں, وزڈم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نہیں, حضرت حکیم الامت کو جو علماء امت نے حکیم الامت کا لقب دیا ہے وہ ان کی حکمت کی وجہ سے نہیں دیا, حکمت تو بہت سارے اکابرین کے اندر تھی, ایک سے ایک بڑھ کر کے حکمت والے اکابرین ہمارے گزرے ہیں, ان کے اندر کیا خاص بات تھی جس کی وجہ سے ان کو حکیم الامت کہا, ان کو ڈاکٹری کرنے کی وجہ سے حکیم الامت کہا ہے, علاج معالجہ کرنے کی وجہ سے حکیم الامت کہا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے امت کے امراض کی بالکل صحیح صحیح تشخیص کری, بالکل صحیح صحیح آئیڈینٹیفائی ڈائگنوز کیا امت کے امراض کو اور ان کا علاج بتلایا, اس وجہ سے ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. امت کی نبض کے اوپر ان کا ہاتھ تھا, وہ امت کے اشخاص بلکہ خواتین سے بھی اتنا پرسنل لیول کے اوپر واقف تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ صرف باہر کے معاشرے کے اندر جو احوال نظر آتے ہیں وہ صرف نہیں, گھروں کے اندر جو احوال ہیں ان کی نظر گھروں کے اندر تک موجود تھی کہ گھر کے اندر کیسے احوال چل رہے ہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں, جو کہ آج کے دور سے 100 سال پہلے کا کم از کم زمانہ تھا جب ان کے ملفوظات شائع ہو رہے تھے, لکھے جا رہے تھے, اس وقت فرماتے ہیں اور ان کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا, جب تم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنا تو یہ دیکھ لینا کہ لڑکا مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھ لینا کہ لڑکا مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. اس زمانے میں مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ نہیں بھاگتی تھیں, یہ تو ابھی شروع ہوا ہے یہ سارا معاملہ. کیا مطلب کہ جس لڑکے کو تم مسلمان سمجھ کر کے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر رہے ہو اس کے عقائد بھی صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, اوپر سے تو مسلمان نظر آ رہا ہے اندر سے بھی مسلمان ہے کہ نہیں ہے, کہیں اس کا ایمان ختم تو نہیں ہوا ہوا ہے, کیونکہ ایک سے ایک نظریات کلونیلزم کے ساتھ جو ہے وہ آ چکے تھے, گناہوں کا معاملہ تو انگریزوں کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا اور اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ پوری قوم کو جو ہے وہ اٹھا کر کے کافروں کے تسلط میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کے بعد اگلا درجہ غلامی کے اندر اگلا درجہ جو ہے وہ چل رہا تھا کہ اب مسلمانوں کے عقائد جو ہے وہ ختم ہو رہے تھے, مست کیے جا رہے تھے. تو ایک سے ایک بڑھ بڑھ کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر آتے تھے اور وہ ایسے ایسے نظریات, جس میں سے ایک بہت بڑا نظریہ نظریہ نیچریت جس کو کہا جاتا ہے, نیچریت سر سید احمد خان کا نظریہ, کتنا بڑا اس کو جو ہے وہ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, کتنا بڑا آزادی کا جو ہے وہ رہنما سمجھتے ہیں, کتنا کچھ سمجھتے ہیں نظریہ نیچریت. اور اس سے کتنی بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان مرد اور عورتیں جو ہے وہ متاثر ہوئے. تو اب ایسا شخص جو ہے جب اس قسم کے نظریات کو مان لیتا ہے, اب وہ اوپر سے مسلمان ہی ہو, بے شک وہ امت مسلمہ کی جو ہے وہ خیر خواہی کے اندر ڈوبا جا رہا ہے, مرا جا رہا ہے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے اندر, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. تو اب بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جا رہے ہو تو چیک تو کر لو کہ نیچریت کا ماننے والا تو کہیں وہ نہیں ہے, چیک کر لو پہلے. یہ آج کی بات نہیں ہے, آج 100 سال پہلے کی بات ہے. برطانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی. تو ہم یہ ازیوم کر کے جو بیٹھے ہیں نا کہ ہمارا ایمان سلامت ہے, اب تو اعمال کی باری آ گئی ہے, نہیں, پہلے چیک کرنا پڑے گا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد اعمال کی باری آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں میری امت دو فسپات میں بڑھ جائے گی, دو خیموں میں بڑھ جائے گی. ایک خیمہ فسطاط ہوگا, فسطاط الایمان لا نفاق فیہ, وہ ایمان کا خیمہ ہوگا اس کے اندر بالکل نفاق نہیں ہوگا, اور دوسرا خیمہ ہوگا فسطاط النفاق لا ایمان فیہ, یہ منافقت کا فسطاط ہوگا, اس کے اندر ایمان بالکل بھی نہیں ہوگا, لا ایمان فیہ. جب ایسا ہو جائے پھر تم دجال کا انتظار کرو, وہ اب نکلا کہ تب نکلا, آج نکلا یا کل نکلا, بس اب اس سے نکلنے کی دیر ہے. اب میری امت جو ہے وہ دو فسطاط میں بٹ گئی ہے. کون سے دو فسطاط؟ فسطاط الایمان لا کفر فیہ نہیں کہا, کفر فیہ نہیں کہا, بلکہ فسطاط الایمان لا نفاق فیہ کہا, اور اسی طرح فسطاط النفاق لا ایمان فیہ کہا. نفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا, اس سے انسان منافق ہو جاتا ہے, نہیں, وہ اعمال کا منافق ہوتا ہے, وہ عقیدے کا منافق نہیں ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جب امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے, اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا, اس سے وہ گناہگار ہو جاتا ہے فرائض کا. ہاں, اب اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ضرور ہے, لیکن وہ منافق ہو نہیں گیا, کافر ہو نہیں گیا. لیکن کافر ہو کیسے جاتا ہے؟ جب عقیدہ انسان کا خراب ہو جائے تو اس کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے. تو علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نفاق کی بات کر رہے ہیں یہ عقیدے کا نفاق ہے, کہ وہ کافر ہو چکا ہے, اوپر سے وہ مسلمان نظر آ رہا ہے, اسی کو نفاق کہتے ہیں. جو اوپر سے بھی جو ہے وہ اپنا کفر کا اعلان کرتے وہ منافق نہیں ہوتا, وہ کافر کہلاتا ہے, وہ منافق نہیں کہلاتا. تو ایک ایسا وقت امت کے اوپر آئے گا, یا کیا پتا ہمیں کہ وہ آ چکا ہے, کہ جس کے اندر اوپر سے مسلمان نظر آ رہے ہوں گے لیکن اندر سے کافر ہو چکے ہوں گے, گناہگار نہیں بلکہ آخری درجے کا گناہگار, جس کو کہ کفر کہتے ہیں. تو یہی فتنہ دجال کی حقیقت ہے. فتنہ دجال کے بارے میں ہمیں اکثر نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس چیز کا فتنہ ہے, کیا مسئلہ ہوگا فتنہ دجال کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کافر ماریں گے, دجال جو ہے وہ کوئی بہت بڑی قسم کی جو ہے نا وہ جابر ہوگا, بربر قسم کا انسان ہوگا, اور بیبی کلر ہوگا, اور عورتوں کو مارے گا, بچوں کو مارے گا, قتل عام کر دے گا, جیسے آج کل ایک جگہ پہ ہو رہا ہے. تو وہ دجال ہوگا, وہ مسلمانوں کو مارے گا آ کر کے, نہیں. دجال ہرگز ہرگز کسی ایسی چیز کو نہیں کہتے ہیں. دجال کا لفظ جو ہے وہ دجل سے نکلا ہے, دجل کہتے ہیں فریب کو, اور فریب کا مطلب ہوتا ہے جو جیسا نظر آ رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے, بلکہ وہ ہے جیسا وہ نظر نہیں آ رہا, اور جیسا نظر آ رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے. اور دوسرا نبی علیہ السلام فرمایا کہ دجال مسیح ہوگا، مسیح الدجال، وہ مسائح بن کر کے آئے گا. مسائح جو ہے وہ مارنے والے کو نہیں کہتے، مسائح جو ہے وہ ظالم کو نہیں کہتے، قتل عام کرنے والے کو مسائح نہیں کہتے، جینوسائڈ کرنے والے کو مسائح کوئی دماغ کا خراب انسان نہیں کہے گا، کوئی صحیح دماغ آدمی کبھی بھی اس کو مسائح نہیں کہہ سکتا. کون اس کو مسائح، کون کس چیز کو، کس کو مسائح کہا جاتا ہے؟ جو کہ جینوسائڈ سے بچانے والا ہو، جو کہ بیماری کا علاج کرنے والا ہو، جو مظلوموں کے زخم کے اوپر مرہم رکھنے والا نظر آتا ہو. وہ نہیں واقعی میں، کیونکہ دجل کا مطلب ہے فوٹ، اوپر سے نظر آتا ہو زخموں پہ مرہم رکھنے والا، اوپر سے نظر آتا ہو جانوں کو بچانے والا، اوپر سے نظر آتا ہو غریبوں کی مدد کرنے والا. یہ ہے کمبینیشن مسیح الدجال کی. اور یہ فتنہ ہے کس چیز کا؟ یہ وہ فتنہ نہیں ہے جو کہ پہلے آتا تھا، مسلمانوں کو جان سے محروم کرنے والا فتنہ. جان سے محروم کرنے والا فتنہ جو ہے وہ تاتاریوں کا فتنہ کہلائے گا، یا عیسائیوں کروسیڈرز نے جب مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا وہ جان سے محروم کرنے والا فتنہ تھا. بالکل ایک بندہ بھی نہیں چھوڑتے تھے بیت المقدس کے اوپر جب انہوں نے قبضہ کیا. اور بیت المقدس ناٹ دی اونلی پلیس، جتنے شہروں پہ قبضہ کرتے تھے ایک بچہ ایک عورت زندہ نہیں رہتی تھی. پورے شہر کے مسلمانوں کو بلکہ پوری آبادی کو ختم کر دیا جاتا تھا، پوری آبادی ختم کر دی جاتی تھی. تتاریوں کا پتہ ہے ہمیں کہ وہ کھوپڑیوں کا مینار بنایا کرتا تھا چنگیز خان اور ہلاکو خان، کھوپڑیوں کا مینار. آج کوئی بنا سکتا ہے کھوپڑیوں کا مینار؟ وہ ہوتا ہے جان کا فتنہ، جان سے محروم کر دیا جانا. ایک ہوتا ہے مال کا فتنہ کہ مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر کے پھر مسلمانوں کا مال جو ہے وہ لوٹ کر کے لے گئے، جیسے کہ انڈیا کے اوپر اور دوسرے علاقوں کے اوپر جو کلونیل پاورز نے قبضہ کیا تو وہ مال کو لوٹ کر کے لے گئے، سارا مال یورپ چلا گیا، کوڑیوں کے محتاج ہو گئے انڈیا والے. زمین کا فتنہ، زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، زمین سے محروم کر دیا، وہ زمین کا فتنہ کہلائے گا. فتنہ دجال نہ مال کا فتنہ ہے، نہ زمین کا فتنہ ہے، نہ جان کا فتنہ ہے، یہ صرف اور صرف ایمان کا فتنہ ہے. یہ صرف اور صرف ایمان کا فتنہ ہے. کیسے پتا؟ عقل لڑا کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے؟ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک میں کیا پتا چلتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے بارے میں صحابہ کو بتاتے تھے، صحابہ آنسوؤں سے رونا شروع ہو جاتے تھے. خوف، مال کا خوف، دجال آئے گا ہمارا مال چھین کے لے جائے گا. صحابہ کو مال سے کتنی محبت تھی، نعوذ باللہ. ہماری جان چھین کر کے لے جائے گا صحابہ، تو ہم تو سنتے ہیں کہ وہ شہادت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو جان کا خوف تھا ان کو کہ دجال آئے گا ہمیں مار کے چلا جائے گا، ہماری زمین چھین کر کے لے جائے گا. زمین سے تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، وہ زمین تو خود چھوڑ کر کے آ گئے تھے. کس چیز کا ان کو خوف تھا کہ وہ ہمیں آ کر کے اس سے محروم کر دے گا؟ ایمان کا خوف. صرف اور صرف ایمان کے خوف کی وجہ سے وہ رونا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ صرف ایمان کا فتنہ ہے، اور کچھ نہیں لیا جائے گا مسلمانوں سے. ان کی جان رکھو اپنے پاس، اپنی جان کو. مال رکھو اپنے پاس، اپنے مال کو. زمین رکھو اپنے پاس، اپنے زمین کو. بلکہ جو پیچھے ہم نے ساری باتیں کری ہیں تو اس سے اتنا بھی ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ایمان کا فتنہ ہے، یہ اعمال کا بھی فتنہ نہیں ہے. رکھو اپنے پاس اپنے اعمال کو، کرتے رہو جتنے بھی تم نے دین کی محنتیں، کرتے رہو سو کوڑ محنتیں، کرتے رہو تم عبادتیں، کرتے رہو تم نفلیں، کرتے رہو تم تہجدیں، کرتے رہو تم عمرے، کرتے رہو تم حج، جو کچھ بھی چاہتے ہو کرتے رہو. مجھے نہیں چاہیے تمہارے یہ اعمال، رکھو اپنے پاس اپنے اعمال. صرف اور صرف تمہارا ایمان چاہیے، صرف اور صرف تمہارا ایمان. تو وہ دھوکے کے ذریعے سے ایمان سے محروم کرے گا. اور وہ کرے گا کیا؟ اس کے آنے سے پہلے جو پورا کا پورا نظام بن چکا ہوگا دنیا کے اندر، وہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے محروم کرنے کا کام کر رہا ہوگا. تو اس وجہ سے اس فتنے کی سمجھ حاصل کرنا یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شرط ہے. ہمیں اندازہ ہی کوئی نہیں کہ یہ فتنہ ہے کیا، کس چیز سے محروم ہوتا ہے، کیسے محروم ہوتا ہے، بالکل ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہم بڑے بڑے بلنڈرز کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بلنڈرز کر جاتے ہیں، اور ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ہماری اولادیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اور ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے دیندار مسلمان ہیں, ہم تو بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں, ہم تو بہت اچھی عبادتیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم تو جو ہے وہ لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایمان ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے. ایمان تو عقائد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور عقائد جو ہے وہ سوچوں کا نام ہے. اب آخری بات کر کے بات کو ختم کریں گے کہ اب ہم اپنے ایمان کی حفاظت پھر کیسے کریں اس دور اس زمانے کے اندر. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں ایمان اور کفر کی ایک تو ابھی جو تمہید بیان کی گئی ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے, سمجھ حاصل کرنی ہے. ابھی تو ایک بہت ہی کم وقت کے اندر بہت ہی ہائی لیول سپرفیشل قسم کی باتیں کر دی گئی ہیں نا, لیکن اس کو ہم باقاعدہ موضوع بنا کر کے اس کے اوپر پنجے گاڑیں, اس کے اوپر ڈیرے ڈالیں, اس کی تفصیلات کو سمجھیں تاکہ اپنی حفاظت کا جو ہے وہ ہم اہتمام کر سکیں, اپنی آل و اولاد کی, اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا اہتمام کر سکیں. اس کو غیر سنجیدگی سے نہیں لیں, اس کو لائٹلی مت لیں. اور دوسری بات یہ کہ اس دور زمانے کے اندر دجالی طاقتیں ہمیں ایمان سے محروم کرنے کے لیے جو اسباب اور ذرائع اور طریقے استعمال کر رہے ہیں ان طریقوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہو جائیں, بہت احتیاط کریں. خاص طور پر میڈیا, میڈیا سے جو ہمیں خبریں ملتی ہیں یا اطلاعات ملتی ہیں یا جو بھی اوپینینز ملتے ہیں حالات حاضرہ کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, ان اوپینینز کو جو ہے وہ ہم قبول نہ کر لیا کریں. ہم اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوئی نیکوکار, پرہیزگار, صادق اور امین اور حتیٰ کہ تمیز طریقے والے لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں, حیا بھی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے, دینی احکامات کو بالکل ماننے والے وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کوئی خبر لے کر کے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ہم بالکل اس خبر کے اوپر اطمینان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ خبر ہمیں اچھی لگتی ہے, خبر ہمارے جو ہے وہ دل کو بھاتی ہے, یہ ہماری عقل کے اندر سما جاتی ہے, اس وجہ سے ہم اس کو مان لیتے ہیں. ہماری عقل میں جو بات نہیں آئے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے. عقل میں کوئی بات آ گئی اچھی لگنی شروع ہو گئی بس اس کو مان لیا, نہیں. ہمارے دین کا مزاج بالکل اس سے مختلف ہے. ہمارا دین جو ہے وہ خبر لانے والے کی اہمیت کو سامنے رکھتا ہے, خبر لانے والے کی اہمیت ہے. اگر وہ ہے صادق, اگر وہ ہے امین, اگر وہ ہے سچا, اگر وہ ہے نسبت والا, کنیکشن والا, اس کے اوپر جا کر کے کنیکشن اور نسبت ملتا ہے تو اب اس کی خبر لائی ہوئی وہ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو تم اس کو قبول کرو. جبکہ اگر کوئی خبر بہت اچھی تمہیں لگتی ہے لیکن لانے والا کوئی فاسق ہے, فاجر ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی تمہیں تفصیلات کا نہیں پتا ہے, تم اس کو نہیں جانتے ہو, تو اس خبر کو قبول مت کر لو, اس خبر کو قبول مت کر لو. بلکہ تم خود اپنی تحقیق کرو, خود اپنی تحقیق کرو. اب تحقیق کیسے کرو گے؟ یا تو خود جا کر انویسٹیگیٹ کرو, یا پھر جن کو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو, جن کے اوپر تمہارا اعتماد ہے, ان کے واسطے سے تحقیق کرو. لیکن تحقیق کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا. اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لے کر کے آ رہا ہے تو اس کی تحقیق کرو, اس کو ایز اٹ از قبول نہ کر لیا کرو. تو آج کا میڈیا جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں؟ ہم بھی نان قبول کر لیتے ہیں, کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم ہے جس کا کہ ہمیں نہیں پتا آج کل, یا ہم بہت ہی اس کے بارے میں ریلیکس ہیں, غیر مسلموں سے دوستی کے متعلق حکم. اللہ تعالیٰ نے منع کیا غیر مسلموں سے دوستی کرنے سے, کافروں سے دوستی کرنے سے, لیکن ہم کر لیتے ہیں. ہم اپنی اولادوں کو بلکہ کروا کر کے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو سوشلائز کر رہے ہیں, ان کا سوشل سرکل بڑھ رہا ہے, ان کے جاننے والے اور ان کا جو ہے وہ مقبولیت بڑھ رہی ہے, اور یہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑی کامیابی کا سبب بنے گی. اور اگر دیندار ہو جاتے ہیں تو پھر آگے سے تعویذ دیتے ہیں کہ نہیں, دین کا کام کرنے میں ان کو فائدہ مند دے گی, ان کا اپنا دین سلامت ہے نہیں, دوسروں کو دین پڑھائیں گے, اپنا دین کو کچھ پتہ ہے نہیں, وہ دوسروں کو دین سکھائیں گے. کہاں سے سکھائیں گے؟ اپنا دین سلامت نہیں ہے. ایسا شخص جو ہے وہ دین کا کام کر سکتا ہے؟ جس کو اپنے دین کا اہل نہیں پتا. تو کافروں سے دوستی کو جو ہے نا ہم انکریج کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے بارے میں خوش ہوتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہے, نافرمانی اللہ کے حکم کی. اور جب کافروں کے ساتھ دوستی کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر نیچرلی جب آپ کا کسی کے ساتھ دوستی کا تعلق ہو جاتا ہے, یو اسٹارٹ ڈیولپنگ اے سافٹ کارنر فار دیٹ پرسن. آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں نرم جذبات آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور نرم جذبات جو ہیں وہ اس کے پھر سوچ کے بارے میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے طریقہ حیات کے بارے میں بھی نرم جذبات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کافروں کی دوستی صرف یہاں تک نہیں رہتی کہ بس جی وہ میں تو ایز اے پرسن اس سے محبت کرتا ہوں یا اس سے دوستی رکھتا ہوں, نہیں, دوست کی پھر ہر چیز کے ساتھ دوستی ہونی شروع ہوتی ہے. کوئی وجہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کافروں سے دوستی رکھنے کو, کیوں منع کیا ہے؟ ایسے خام خام میں منع کر دیا. ہر چیز کی حکمت ہوتی ہے, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, اور اللہ تعالیٰ کا فعل ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر حکمت کے ایسے ہی ہے, منع کیا ہے کافروں سے دوستی رکھنے سے, خام خام ہے. نہیں, ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت کمپرومائز ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم ان کے بارے میں, ان کے عقائد کے بارے میں, ان کے طرز حیات کے بارے میں ہماری سوچ جو ہے وہ اچھی ہونی شروع ہو گئی ہے, نرم ہونی شروع ہو گئی ہے, ہم نے اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارا ایمان اس کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور دوسری کے چکر میں وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز کہ تعلیمی نظام کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا تعلیمی نظام نہیں ہے جو ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے اندر رائج الوقت ہے. نبی علیہ السلام نے جو تعلیمی نظام بنایا تھا اس تعلیمی نظام سے پڑھ کر کے نکلنے والے وہ نبی علیہ السلام کے وفادار تھے, وہ اللہ تعالی کے وفادار تھے, وہ دین اسلام کے وفادار تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑھ کے لکھنے نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے مدرسے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے تعلیمی نظام سے اور جو ہے وفادار ہندوؤں کے ساتھ ہوں, مشرکوں کے ساتھ ہوں, یہودیوں کے ساتھ ہوں, عیسائیوں کے ساتھ ہوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوگا, ورنہ تو کمپلیٹ فیلئر کہلائے گا نعوذ باللہ. اللہ کے محبوب علیہ السلام والسلام کے بنائے ہوئے تعلیمی نظام اور پڑھ کے نکلنے والے جو ہے وہ غیروں کے وفادار ہو جائیں, کمپلیٹ فیلئر آف این ایجوکیشن سسٹم. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز کا بنایا ہوا تعلیمی نظام یا ہندو کا بنایا ہوا یا یہودی کا بنایا ہوا تعلیمی نظام اس سے پڑھ کر کے نکلنے والے کس کے وفادار؟ اللہ اس کے رسول کے وفادار, اللہ اس کے رسول کے وفادار. اس تعلیمی نظام سے پڑھ کے نکلنے والے اللہ اس کے رسول کے وفادار. کمپلیٹ فیلئر آف دیئر ایجوکیشن سسٹم. اس کا ایسا ہے کہ ان کا سسٹم, کوئی بھی سسٹم کمپلیٹ فیلئر ہے. اس وقت تو پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, تو فیل سسٹم کے ذریعے سے کوئی دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتا ہے؟ نہیں, ان کا سسٹم فیل نہیں ہے, یہ بالکل کامیاب ہے اپنے تعلیمی نظام کے اندر بھی اور دوسرے نظاموں کے اندر بھی. دنیاوی اعتبار سے آخرت میں ناکام ہوں گے, دنیاوی اعتبار سے ان کے نظام, ان کے سسٹم جو ہیں بڑی کامیابی ہیں. تو اس سے پڑھ کے نکلنے والے جو ہیں وہ انہیں کے وفادار ہوتے ہیں, اور ایسے وفادار ہوتے ہیں کہ ان کو اوپر سے جو ہے وہ اگر دیندار بن جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے وفادار نہیں ہیں, حالانکہ اسی کی وفاداری کے گن گا رہے ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ محبت میں مبتلا ہوتے ہیں, اور نبی علیہ السلام کے نظام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں. تو تعلیمی نظام کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. مجبوری کی حد تک آف کورس پڑھنا ہے, اس وقت یہی ایک آپشن اویلیبل ہے اگر دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کے لیے, تو مجبوری سمجھ کر کے لیکن کراہیت کے ساتھ اور اس کی خرابیوں کی اویئرنیس کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے اولاد کو پڑھانا ہے. یہ نہیں کہ اس کو سمجھ لینا کہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی اس کا تعلق نہیں ہے ہماری سوچ کے ساتھ, ہماری فکر کے ساتھ. ہمارا تو ایمان مضبوط ہے اور ہماری اولاد جو ہے وہ تو پکی ایمان والی ہے, کچھ نہیں ہو سکتا اس کو, چاہے جیسی بھی تعلیمی نظام کے اندر وہ پڑھ رہی ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس تعلیمی نظام کے ذریعے سے ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے, دل سازی ہو رہی ہوتی ہے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر آخری بات, سوری آپ سے پہلے بھی کہا تھا, آخری بات کتنا ٹائم لگے گا, لیکن آخری بات پھر بھی کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے. وہ کیا کہ جو اس وقت دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن ان کے افعال و اعمال اور حتیٰ کہ ان کی سوچیں جو کہ وہ اپنی زبان سے ظاہر کر رہے ہیں وہ دین اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہیں, تو ان کے بارے میں ہماری سوچ صحیح ہونی کہ نہیں, ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا. بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم بیٹھ کر کے جو ہے وہ ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں, تکفیر کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے کرنے کا. یہ کام ہے بڑے علماء کرام کے کرنے کا. دارالافتاء اس کے لیے موجود ہیں, وہ کریں گے تکفیر جہاں ضرورت محسوس کریں گے, جہاں جو ہے وہ اس کی تفصیلات میں جائیں گے, تحقیق کریں گے, اور پھر اس کے بعد جس کو سمجھیں گے کہ ہاں یہ سارے کے سارے ان کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے جس کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے, تو وہ دارالافتاء کریں گے. یہ ان کا کرنے کا کام ہے, یہ میرا اور آپ کا کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن محتاط ہونا یہ ہمارا کرنے کا کام ہے, احتیاط کرنا یہ ہمارا کرنے کا کام ہے, جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم کچھ اپنے خود ساختہ بیانات کی وجہ سے, خود ساختہ سمجھ کی وجہ سے, اور کچھ ہماری اپنی سمجھ جو کہ ہم نے حدیثوں کی سمجھی ہوئی ہے, اپنے طور پہ سمجھا ہوا ہے, تو ان کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم بڑے ہی سافٹ کارنر والے بن گئے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, اور اہل قبلہ میں سے اہل قبلہ کو بھی لفظ سن لیا کہ جی یہ اسی قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے, تو اہل قبلہ کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں, اس کے بارے میں اچھا تصور رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ان احادیث کی تفصیلات ہیں, ان کی تشریحات ہیں, ان کے اوپر پورے پورے دلائل ہیں, ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنی طرف سے حدیثوں کی انڈرسٹینڈنگ لے کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم اگر کسی کے بارے میں غلط نظریہ بنا کر کے یا خوش گمانی بنا کر کے اس سے اپنے دین کو سیکھنا شروع کر دیں گے. جیسے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار ایسی شخصیات اس وقت موجود ہیں, اور ہر نئے دن نت نئے جو ہے اس قسم کے انٹرنیٹ اسکالرز, میڈیا اسکالرز, ٹی وی اسکالرز آتے رہتے ہیں, اور ہم ان کو سننا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں سننا شروع کر دیتی ہیں, ہمارے بچے ان کو سننا شروع کر دیتے ہیں اور آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ بنیادی عقائد ان کے جو ہے وہ میسڈ اپ ہوتے ہیں, مس شدہ ہوتے ہیں, لیکن وہ اوپر سے بڑی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اہل قبلہ میں سے بھی ہم نے حدیث سننی کہیں سے کہ اہل قبلہ کی تکفیر ناجائز ہے. اچھا یہ تو اہل قبلہ میں سے ہیں, یہ تو عمرہ بھی کرتے ہیں جا کر کے جی, یہ تو مسجد نبوی میں بھی جا کر کے بیٹھتے ہیں جی, تو اب کیا برائی ہے؟ باتیں بھی اتنی اچھی کر رہے ہیں, اہل قبلہ میں سے بھی ہیں, تو چلو جی کیا برائی ہے اس کے اندر اگر ان کو ہم نے سن لیا, اگر ہم نے اپنا دین جو ہے وہ ان سے لینا شروع کر دیا. تو اس مخمصے کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی تفصیل ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مشائخ کو, انہوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ ان ایڈریس نہیں چھوڑی ہیں. تو اس وقت سازش کے ہاتھ میں جو آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے نا, ارادت ہوتا ہے اس میں سے کچھ پیسجز پڑھ کر کے بھی آپ کو سنائیں گے, لیکن ابھی تو وقت ختم ہو گیا ہے. لیکن ارادہ یہ ہے کہ اس کتاب کو باقاعدہ ہم جو ہے وہ لفظاً لفظاً بیان کریں گے. جیسے کہ ابھی مکالمہ اخلاق کی کتاب بیان ہو رہی ہے نا, اس سے پہلے دوسری کتابیں بیان ہو رہی تھیں, مثالی مرد اس کی کلاسز چل رہی ہیں, مثالی عورت کی کلاسز چل رہی ہیں. اس سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ ایمان اور کفر, کیونکہ اگر ایمان اور کفر کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے تو مثالی مرد کچھ بھی کسی بھی قابل نہیں ہے, مثالی عورت کسی بھی قابل نہیں ہے, مکارم اخلاق کسی بھی قابل نہیں ہے, کسی کام کے نہیں ہے وہ مکارم اخلاق اگر ایمان سلامت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کتاب کو ہم لفظاً لفظاً پھر اپنی کسی کلاس کے اندر چلائیں گے. اس وقت جو ہے وہ صرف آپ سے, جو اسپیشلی نئے حضرات ہیں, خواتین ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ہماری کلاسز میں ابھی شامل نہیں ہے اور شامل ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ اس قسم کے موضوعات کے اوپر تفصیلاً جو ہے وہ بات کو سن سکے, سمجھ سکے, تو پھر وہ جو ہوسٹ ہیں یہاں پر یا ہم جو موجود ہیں, ہمارے گھر والے وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ ان کا اپنا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دے جائیں تاکہ ان کو ان کلاسز کے اندر ہم شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی تو اس کو ہمیں خود بھی اور سننے والوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ہمارے بزرگوں میں ترتیب رہی ہے کہ بیان کے بعد توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں تاکہ جتنے لوگ بیان سننے والے ہیں تو وہ ایک دفعہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا لیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مَن يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ منہ سے نہ نکلتا ہوں سوائے اس کے کہ فرشتے اس کو اچھک لیتے ہوں, اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہوں, ریکارڈ کر لیتے ہوں. تو یہ جو توبہ کے کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں تو یہ فرشتوں کے اس عمل سے بچتے نہیں ہیں, فرشتے ان کو بھی لکھ لیتے ہیں اور ہمارے نام اعمال کے اندر وہ سیو ہو جاتے ہیں. تو اب ہماری نیت کے اوپر ہی خالی دار و مدار ہے کہ اگر ہم نے واقعی سچی پر کی توبہ کی ہے تو یہ توبہ جو ہے وہ ہمارے نام اعمال کے اندر لکھ دی گئی ہے, اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی. اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر لیا جس کے بارے میں آج کے بیان کے اندر بات ہو رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ایمان کا خدا نخواستہ زائل ہونے کا اندیشہ ہوا, خطرے میں پڑ گیا ایمان, یا ضائع واقعی ہو بھی چکا, تو پھر بھی اگر ہم ان کلمات کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, تو ان کی برکت سے جو ہے وہ ہم ایمان کے دائرے کے اندر پھر سے داخل ہو جاتے ہیں. تو دل کے اندر بس گمان نیت رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لے. باقی توفیق دینے والا اللہ رب العزت ہے, وہ آگے اس توبہ کے اوپر قائم رہنے میں بھی ہماری مدد فرما دے. یہ ہم پھر اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے یہی توفیق مانگتے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ, اس فکر کے ساتھ, اس نیت اور ارادے کے ساتھ ان کلمات کے پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ تو بتائے ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد کچھ معاملات بھی ہمارے مشائخ بتا دیتے ہیں جن سے, جن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس توبہ کے اوپر قائم رہنا, استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کل چھ معاملات ہیں جو کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ بتاتے ہیں. دوسرے مشائخ جو ہیں وہ کچھ تھوڑے بہت آگے پیچھے مختلف معاملات بتاتے ہیں. مقصد سب کا یہی ہے کہ توبہ کے کلمات جو سارے ہی مشائخ پڑھاتے ہیں, سارے ہی مشائخ توبہ سے ایک بات شروع کرتے ہیں, تو اس توبہ کے اوپر استقامت نصیب ہو جائے, ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے اس توبہ کے اوپر. اسی لیے معمولات بتائے جاتے ہیں. تو ہمارے مشائخ کے نزدیک جو ہے وہ چھ معمولات وہ یہ ہیں کہ صبح شام ہم استغفار پڑھ لیا کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت معافی مانگ لیا کریں. زبان سے پڑھنے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے, اگر معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اثر بڑھ جاتا ہے. دوسرا معمول ہے نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنے کا, یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہی ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما, اے ایمان والوں اپنے ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر تم صلوات و سلام پڑھا کرو. تو 100 دفعہ اگر ہم صبح پڑھ لیں, 100 دفعہ شام پڑھ لیں, یا جتنا بھی ہمارے لیے آسانی سے ممکن ہو تو اتنا پڑھ لیں, تو یہ دوسرا معمول ہو جائے گا درود شریف پڑھنے کا. تیسرا معمول قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کا حکم ہے, فقرأوا ما تيسر من القرآن, قرآن کی تلاوت کرو. تو یہ سارے اللہ کے حکم ہی ہیں, استغفار کرنے کا بھی حکم ہے, درود شریف پڑھنے کا بھی, قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی. تو یہی تین معمولات ہو گئے, ان کو پڑھنے کے معمولات بھی کہا جا سکتا ہے. تو کل تو تین ہو گئے پڑھنے کے معمولات, پھر اس کے بعد تین ہیں کرنے کے معمولات. کرنے کا معمول سب سے پہلا ہمارے مشائخ کے نزدیک اس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے, یعنی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر جمانا, ٹھہرانا, وقوف، وقفا یقف، ٹھہرانے کا مطلب کیا؟ مطلب اس کا صرف اتنا سا ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالی کی نافرمانی کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ بھی کہاں سے آیا بھائی؟ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. اور تقویٰ ہی تو وہ حکم ہے جو قرآن مجید کے اندر ہر جگہ اللہ تعالیٰ بار بار رپیٹ کرتے ہیں، اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ. تو یہ جو معمول ہے کرنے کا، پہلا معمول یہ تقویٰ ہی اختیار کرنا ہے، یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں. اگر ہو گیا کسی وجہ سے گناہ تو فوراً توبہ کر لیں، فوراً معافی مانگ لیں، اصرار نہ کرے گناہ کے اوپر. پانچواں معمول، یہ سلسلے کا ذرا ایک یونیک معمول ہوتا ہے کچھ مشائخ کے نزدیک کسی شکل میں، کسی مشائخ کے نزدیک کسی اور شکل میں. نقشبندی سلسلے کے مشائخ کے نزدیک یہ مراقبہ کہلاتا ہے، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے کہیں بیٹھ جائیں، نیت یہ کریں دل میں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 پکار رہا ہے. یہ دل کی ایک سوچ ہے، ذہن کی سوچ ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہیں اور اس اللہ 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 کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں. 10-15 منٹ بیٹھے ہوئے سننے کی کوشش کرتے رہیں گے تو یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ کرنا کہلائے گا. تو یہ پانچواں معمول ہے. اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، جس طرح تقویٰ کے لیے بھی کچھ پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ کرنا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، اسی طرح مراقبے میں بھی کچھ پڑھنا نہیں ہے بلکہ صرف اس آواز کو سننے کی کوشش کرنی ہے. سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کے نزدیک تھوڑے سے مختلف مراقبے ہوتے ہیں، قادریہ سلسلے کے مشائخ کے نزدیک تھوڑے سے مختلف مراقبے ہوتے ہیں. سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگانا، جوڑنا، روحانی ایک تعلق پیدا کرنا. تو یہ پانچواں معمول ہے مراقبہ. اور چھٹا اور آخری معمول ہے رابطہ شیخ، یعنی کسی بندے کے ساتھ جس کو کہ اپنے مشائخ کی طرف سے حکم ہوا ہو تزکیے کی محنت کرنے کا، ایسے شخص کو جو ہے وہ تصوف کی اصطلاح میں شیخ کہا جاتا ہے. تو کسی ایسے شیخ کے ساتھ جو ہے اپنا اصلاحی تعلق استوار کرنا، بنانا، بیعت کر لینا بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن بیعت جو ہے وہ ذرا سا ایک فارمل طریقے سے تعلق بنانا ہے. اگر بیعت نہیں کر رہے ہیں تو صرف ایک انفارملی اصلاحی تعلق تو لازماً بنا لینا چاہیے. حکیم الامت حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس دور کے اندر اصلاحی تعلق بنانا جو ہے یہ فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ اس وقت لازمی ہے، اس کے بغیر ایمان کی حفاظت ممکن نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں، یعنی شیخ کے ساتھ تعلق بنانا اور پھر ان سے جو ہے دین کے معاملات میں مشورہ کرنا، دنیا کے معاملات میں مشورہ کرنا، جو دینی علم حاصل کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ اپنے شیخ کے مشورے کے ساتھ طے کرنا، یہ سارا کا سارا رابطہ شیخ کا معمول کراتا ہے. تو کل یہ 6 معمولات ہو گئے: استغفار، درود شریف، قرآن شریف، وقوف قلبی یعنی تقویٰ، اور مراقبہ، اور رابطہ شیخ. ان معاملات کو اگر ہم پابندی سے کریں گے تو اصل مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا اور دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے نکالنا، یہ مقصود حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. توبہ کے اوپر استقامت ہمیں نصیب ہو جائے گی اور ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے. یہی ہماری دنیا کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد ہے. دعا کر لیتے ہیں. سبحان رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے معطر فرما، اے اللہ اپنی محبت سے تبریز فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو بھی اپنے عشق کے خزینے بنا، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ آپ کی محبت کے راستے میں جو دنیا کی محبت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اے اللہ اس دنیا کی محبت کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ دنیا کتنی فانی ہے، کتنی جلدی رخصت ہونے والی ہے، اے اللہ کتنا دھوکہ دینے والی ہے، ہم اپنے چاروں طرف آئے دن اس کے نظارے دیکھتے ہیں، اے اللہ لیکن پھر بھی بات کو نہیں سمجھتے، اے اللہ ہماری عقل کو کامل فرما، اے اللہ ہماری عقل کو عقل سلیم سے تبدیل فرما، اے اللہ بات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ نے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں اور کیسی سچی سچی باتیں اور نظر آنے والی سمجھ میں آنے والی باتیں بتائیں، اے اللہ انہوں نے ہمیں کتنی پیاری بات بتائی کہ جو دنیا کی حقیقت سے آشنا ہو جائے وہ اس سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جو آپ کی حقیقت سے آشنا ہو جائے وہ آپ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اے اللہ ہماری عمر گزرتی جا رہی ہے، اے اللہ کسی دن یہ ختم ہو جائے گی، کیا پتہ آج ہی ختم ہو جائے، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں دنیا کی حقیقت سے آشنا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی حقیقت سے آشنا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت سے محروم اس دنیا سے رخصت نہ فرما دیجئے، اے اللہ یہ ایک ہی تو مہلت آپ سے لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ اسی دنیا میں رہ کر کے ہی تو آپ سے محبت کرنی سیکھنی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت سے کھلا دیجئے، اے اللہ ہم بہت زیادہ مادہ پرست ہو چکے ہیں، بہت زیادہ اے اللہ اپنی خواہش پرست ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم محبت کرنا بھول چکے ہیں، اے اللہ آپ سے محبت کرنا، آپ تو بہت دور ہمیں نظر نہیں آتے، اے اللہ ہمیں سنائی نہیں دیتے، اے اللہ ہم آپ سے محبت کیسے کریں گے، اے اللہ ہم تو اپنے ساتھ رہنے والوں سے محبت سے بھی محروم ہو چکے ہیں، اے اللہ جن کو ہم دیکھتے ہیں، اے اللہ جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اے اللہ جن کو ہم سنتے ہیں، اے اللہ ہم تو ان کی محبت سے بھی محروم ہیں، اے اللہ ہمیں تو محبت کرنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہم اتنے نفس پرست اور اے اللہ اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ اپنی ذات کے سوا ہم کسی سے محبت نہیں کر پاتے، اے اللہ ہمیں محبت کی حقیقت سے آشنا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو جس کے اندر محبت کا جذبہ ہونا تھا، اے اللہ وہ سل بن چکے ہیں، اے اللہ وہ پتھر کے دل، اے اللہ پھر سے دل بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ محبت کرنا سکھلا دیجئے، اے اللہ احساس عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں مؤثر فرما دیجئے، اے اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں، آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، اے اللہ جیسے ہمارے مشائخ چاہتے ہیں، اے اللہ ویسا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس میں کسی کا کیا فائدہ ہے، صرف اور صرف ہمارا اپنا ہی تو فائدہ ہے، اگر ہم بندگی اختیار کر لیں گے تو اے اللہ ہم گندگی سے بچ جائیں گے، اے اللہ ہم دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچ جائیں گے، اے اللہ اس میں کسی اور کا کیا فائدہ ہے، سارا کا سارا ہمارا ہی تو فائدہ ہے، لیکن اے اللہ ہماری عقلیں اتنی خراب ہو گئیں کہ ہم اپنے فائدے کو نہیں سمجھ پا رہے، اپنے نقصان کو فائدہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فائدے کی بات کو نقصان سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ نہ تو ہمارے اپنے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور جس کی کوئی بات سمجھ میں آ بھی رہی ہوتی تو اس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ تم کیا غلط باتوں میں پڑ گئے ہو، اپنی زندگی بھی ضائع کر رہے ہو، مزے کیوں نہیں کر رہے اور زندگی میں کامیابی کے راستے کیوں نہیں اختیار کر رہے، اے اللہ ہماری عقل اتنی خراب ہو چکی، اے اللہ ہم قبر والوں کو قبر میں اتار کر کے آئے ہیں، اے اللہ ان کو آپ کے حوالے کر کے آتے ہیں، اے اللہ آئے دن دنیا سے جانے والوں کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتے تھے اب ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اے اللہ اتنا تو عقیدہ ہم رکھتے ہی ہیں لیکن اپنے بارے میں پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں، اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اس دنیا سے چلا جائے گا سوائے میرے، ہر کسی کو موت آ جائے گی سوائے میرے، دوسرے بوڑھے ہو رہے ہیں لیکن میں نے تو بوڑھا نہیں ہونا، اے اللہ ہم کب اس دنیا کی جان چھوڑیں گے، اے اللہ کب اپنے آپ کو آپ کا بندہ بنائیں گے، اے اللہ کب آپ سے لو لگائیں گے، اے اللہ کب آپ کے لیے اعمال کریں گے، اے اللہ کب آپ کے لیے ہم فکریں اختیار کریں گے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں چنگلوں سے چھڑا کر کے، اے اللہ اپنے آپ کو جو ہم نے ایسا پکڑا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ اس غلط فہمی سے ہمیں نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس پوری کائنات کا نظام تو آپ چلا رہے ہیں، اے اللہ اس دنیا کے نظام آپ چلا رہے ہیں، اے اللہ بڑی بڑی مچھلیوں کو بھی آپ ہی رزق دیتے ہیں، اے اللہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو، وائرسز کو بھی، بیکٹیریا کو بھی، اے اللہ جو ہمیں آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے، اے اللہ آپ ہی نے سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے، اے اللہ آپ ہر ایک کو رزق دیتے ہیں، ہر ایک کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اے اللہ ہم اس بات کا اپنی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ہم اس مخمصے میں مبتلا ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، ہمارے معاملات کو سدھار آپ نہیں سکتے، ہمارے اس نظام کو آپ نہیں چلا سکتے، بلکہ یہ تو ہم نے خود ہی چلانا ہے، ہم نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے، اب سیدھے راستے سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھے راستے گھی سے گھی نکال نہیں ہے، سچ سے اگر بات نہیں پوری ہوتی تو جھوٹ سے ہم نے بات کو پورا کرنا ہے، سیدھے راستے سے کام نہیں ہوتا تو ہم نے ناجائز راستوں سے کام کو کروانا ہے، اے اللہ ہم اپنے معاملے میں کیوں آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے معاملے میں اس حقیقت کو جو دوسروں کو بھی سمجھاتے پھرتے ہیں، اپنے معاملے میں ہم کیوں اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس دینداری کو ہم پوری دنیا کے اوپر اے اللہ پیوست کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں اور اپنے ساری ان باتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھتے ہیں، اے اللہ اپنے معاملے میں بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ غلط فہمیوں سے، دھوکوں سے، اے اللہ دجل و فریب سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے، فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کے بعد اے اللہ ہمیں شک سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرما دیجئے، سوء اخلاق سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اس دنیا میں آپ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اے اللہ اس زندگی کو گزار دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے آپ کے ساتھ دوستی نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دوستوں والی حاضری عطا فرما دیجئے، اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفر کے اوپر نفاق کے اوپر خاتمے سے، اے اللہ ہم سب کی، ہمارے تمام اہل و عیال کی، دوست احباب کی، پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ عمل صالح عطا فرما، اے اللہ اخلاص کی نعمت عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہم اپنے دین کی فکروں کے لیے قبول فرما، آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں آزادی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین نشو و نما کی، تربیت کی اور بہترین تعلیم کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں اس کے لیے جن بھی وسائل کی ضرورت ہے وہ وسائل مہیا فرما، اے اللہ جو ہماری اپنی زندگیوں میں وقت گزر چکا، ضائع ہو چکا، اے اللہ اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی کے لیے ہماری اولادوں کو قبول فرما، اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ نے تو ہمیں ایک امانت کے طور پر دیے ہیں، اے اللہ یہ امانت آپ دیتے ہیں اور آپ ہی اس امانت کو لینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ اس امانت میں خیانت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ امانت میں خیانت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی اولادوں کو آپ کی رضا کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی بندگی کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور یقیناً ہم جو یہاں پہ موجود ہیں، اے اللہ ہمیں تو آپ نے بہت وافر مقدار میں اور ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ہم ذرا سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے زمانوں میں تو بادشاہوں کو ایسی نعمتیں میسر نہیں تھیں جیسا کہ آپ نے ہم کمزوروں کو نعمتیں میسر فرمائی ہیں، اے اللہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں زوال نعمت کے عذاب سے کبھی بھی ہم کنار نہ فرما، اے اللہ کبھی کبھی بھی دو چار نہ فرما، اللہ ان نعمتوں میں رہ کر کے آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قیامت کے دن جب آپ ان نعمتوں کا ہم سے سوال کریں تو اللہ ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں عافیت کا معاملہ فرما، اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، اللہ نرمی کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق ذمیمہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے اللہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو مشائخ ہیں، اساتذہ کرام ہیں، والدین ہیں، ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جو دوست طالب عزیز رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں گھروں کا اطمینان عطا فرما، اے اللہ محبتیں الفتیں پیار و محبت عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے جو آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے سکھائے ہیں، آپ کے امہات المؤمنین نے جو طریقے سکھائے ہیں، اے اللہ ان طریقوں کے مطابق اپنے گھروں کا نظام چلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سنتوں کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ سنتوں سے عشق نصیب فرما، اے اللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزار دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو آج بات کی گئی ایمان اور کفر کے بارے میں، اے اللہ اس بات کی اہمیت کا ہمیں استحضار نصیب فرما، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ کفر سے کافری سے ہمیں نفرت نصیب فرما، اے اللہ گناہ سے نفرت نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی نحوستوں سے ہمارے اے اللہ ہمارے گھرانوں کو محفوظ فرما، اے اللہ جو اے اللہ اس گھر والوں نے جس محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اے اللہ اپنے گھر کو اس بیان کے لیے پیش کیا، اے اللہ اس کے بدلے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے آنے والے نسلوں کو دین کے کام کے لیے محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے، صفتی اعمال سے، اے اللہ حسد سے، بری نظر سے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو اپنے وسائل کو اپنے وقت کو دین کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، آگ کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔